منگل 19 اپریل کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ بدعنوانی کا خاتمہ ملک کی استحکام کے لیے ضروری ہے. کیا ایسا کہنا فوج کا اقتدار پر قبضے کی جانب ایک قدم ہے؟ تجزیہ کار:
مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں فوج جو ہے وہ اقتدار سنبھالنے کی دلچسپی رکھتی ہے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کو ختم کیے بغیر ملک میں امن اور استحکام ممکن نہیں ہے, اور مسلح افواج ہر سطح پر احتساب کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کی حمایت کرے گی. تفصیل کے ساتھ ثنا گلزار.
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ جنرل راحیل شریف نے فوج کے سگنل ریجیمنٹ سینٹر کو ہاٹ کا دورہ کیا. وہاں ترقی پانے والے افسران کو بیج لگائے, اور اس موقع پر آرمی چیف نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کی حمایت سے ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے بعد امن و استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا ہے جب تک ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ نہ کیا جا سکے. واضح رہے کہ فوج کے سربراہ کا بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پاناما پیپر کی افشا ہونے والی معلومات کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کے بچے بیرون ملک آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں.
پاکستان میں انسانی حقوق کے ادارے HRCP نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میں ملک کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کی جانب سے زمین کے حصول کے طریقوں کی فوری اور مکمل تحقیقات کرائی جائیں. انہوں نے صحیح مالکان کو ان کی زمینوں سے محروم کرنے کے لیے ریاستی تشدد کے استعمال کے اطلاعات پر خدشات کا اظہار کیا ہے. کمیشن نے ان خدشات کا اظہار گزشتہ روز بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ڈان نیوز پیپر میں شائع ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کیا. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقے میں جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی جاری ہے, اور اطلاعات ہیں کہ گزشتہ روز چھوٹو گینگ کو ہتھیار ڈالنے اور یرغمال بنائے گئے پولیس اہلکاروں کو آزاد کرنے کے لیے دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد آج اسے پاکستانی فوج نے اس گینگ کے خلاف باقاعدہ آپریشن شروع کر دیا ہے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں سرکاری دفتر میں ہونے والے خودکش دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 17 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق نوشہرہ سے بتایا گیا ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ کابل میں ہونے والے خودکش حملے میں 28 افراد ہلاک جبکہ 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد عام شہریوں کی ہے. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. کابل سے سید انور.
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک مرکزی علاقہ پلی محمود خان میں اعلی حکومتی اہلکاروں کے سیکیورٹی یونٹ کے مرکز پر خودکش حملے کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. یہ کار خودکش حملہ اتنا زوردار تھا کہ کابل شہر کے دور دور علاقوں میں بھی لوگوں نے یوں احساس کیا کہ حملہ ان کے علاقے کے آس پاس واقع ہوا ہے. خودکش حملے کے فوراً بعد افغان سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی.
زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم S-300 کی پہلی کھیپ روس سے ایران پہنچ گئی ہے. روس کی ریاستی کارپوریشن روسٹیک کے سربراہ سرگئی شیمزوف کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ کی ڈیلیوریز اس سال کے آخر میں ختم ہوں گی. روس اور ایران کے درمیان اس S-300 سسٹم کی ترسیل کا معاہدہ سن 2007 میں طے پایا تھا. تاہم بعد میں روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ایران میں ہتھیاروں کی ترسیل پر پابندی متعارف کروائے جانے کے بعد سن 2010 میں اس معاہدے کو معطل کر دیا تھا. جرمنی کے شہر ڈریسڈن میں اسلام مخالف تحریک پگیڈا کے بانی اور رہنما لوٹس بیچمن کے خلاف مقدمے کی سماعت کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. آج صبح جب وہ عدالت کی عمارت میں داخل ہوئے تو پگیڈا کے حامیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے لگائے اور کہا کہ ہم عوام ہیں. واضح رہے کہ مسٹر لوٹس بیچمن پر سن 2014 میں پناہ گزینوں کے بارے میں فیس بک پر توہین آمیز تبصرے شائع کرنے کی وجہ سے نسلی منافرت پھیلانے کا الزام ہے. مسٹر بیچمن ان الزامات سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اور اب ان کی زبان بندی کرائی جا رہی ہے. چین کے سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر کے ماہر ایک شخص کو جاسوسی کا الزام ثابت ہونے کے بعد موت کی سزا سنائی گئی ہے. ان کے مطابق ہوان یو نامی یہ شخص ایک ریسرچ ایجنسی میں کام کرتا تھا اور اس پر الزام ہے کہ اس نے 5 سال پہلے گرفتار کیے جانے سے پہلے مبینہ طور پر 1.5 لاکھ خفیہ دستاویزات بے نام غیر ملکی خفیہ ذرائع کو فروخت کی. اور ایکواڈور میں سنیچر کو آنے والے زلزلے میں ہلاک ہونے والے افراد کی آج آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں. معلوم ہوا ہے کہ زلزلے میں اب تک 400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حضرہ کا پیغام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کا بیان آج کے سیربین کا بڑا موضوع. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کو ختم کیے بغیر ملک میں امن و استحکام ممکن نہیں ہے اور مسلح افواج ہر سطح پر اس سب کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کی حمایت کرے گی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ امبر خیری کی زبانی.
پاکستان میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے منگل کو فوج کے سگنل ریجیمنٹ سینٹر کوہاٹ کا دورہ کیا اور وہاں ترقی پانے والے افسروں کو بیج لگائے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کا کہنا ہے کہ اس موقع پر آرمی چیف نے شرکاء سے خطاب کیا اور فوج کے سربراہ نے کہا کہ پوری قوم کی حمایت سے ملک میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے بعد امن و استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا ہے جب تک ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ نہ کیا جا سکے. یاد رہے کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب پاناما پیپرز کی افشا ہونے والی معلومات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے بچے بیرون ملک آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں. کوہاٹ میں سگنل کور کے افسروں سے ملاقات کے دوران آرمی چیف نے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم میں سگنل کور کی خدمات کو سراہا. اس موقع پر خطاب میں فوج کے سربراہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے لیکن ملک میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بدعنوانی کو جڑ سے ختم کیا جائے. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت استحکام و خوشحالی کے لیے ہر سطح پر احتساب ضروری ہے اور پاکستان کی مسلح افواج اس سمت میں بامانی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گی تاکہ بقول ان کے آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنایا جا سکے. پاناما لیکس کے سامنے آنے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں اس معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا جبکہ ملک کی سیاسی جماعتیں حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں. پاناما لیکس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کو پارلیمان میں بھی مخالفت کا سامنا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے امبر خیری سے سنی. اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کا رد عمل آ رہا ہے. ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے سینیٹر احمد حسن کا رد عمل کچھ یوں تھا.
جی یہ بات تو سچی ہے ان کی کہ یہ کرپشن کا مسئلہ جو ہے نا یہ تخریب کاری یا آپس میں جو ہے نا یہ جڑی ہوئی باتیں ہیں. اب آرمی چیف نے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا وہ بھی کافی اس حد تک متنازع تھا جس پر ہماری لیڈر اتحاد نے کہا کہ آرمی چیف کو اس طرح کی بیان جو ہے نا برملا اوپن نہیں دینا چاہیے. ہاں البتہ اس کو کوئی اگر شک ہے شبہ ہے تو اس کو اپنے اندر جی میٹنگز ہو رہی ہیں حکومت کے ساتھ سول لیڈرشپ کے ساتھ اس پر بات کرنی چاہیے نا.
یہ تھے پیپلز پارٹی کے سینیٹر احمد حسن. اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ستارہ ایاز نے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا.
انہوں نے جو بات کی ہے کہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے اور یہ بات ہم بھی کرتے ہیں ہماری پارٹی بھی کرتی ہے اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کوئی غلط تو نہیں کہا. ہم بھی کہتے ہیں کہ لیکن انہوں نے سیاستدان کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا اکراس دی بورڈ سب کی ہونی چاہیے اور جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی دہشت گردی بھی ختم نہیں ہوگی. وی ایگری وتھ دس. ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہونی چاہیے اور سب کی کسی ایک گروپ کی ایک ایک بندے کی نہیں ہونی چاہیے, ہر ادارے کی ہونی چاہیے. دیکھیے کرنٹ سینیریو میں تو بہت واضح موقف ہماری پارٹی کا ہے کہ اس کے تحقیقات ہونی چاہیے, چیف جسٹس کے انڈر کمیٹی بننی چاہیے اور اس کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اگر ہم اس کو اس وقت نہیں پہنچائیں گے تو میرے خیال سے یہ کرپشن کچھ چیز ختم نہیں ہو سکتی ہے. ادھر اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس نہیں ہے اس پہ. اس وقت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہو کے اس چیز کو سیریسلی لینا ہے.
یہ تھی اے این پی کی سینیٹر ستارہ ایاز. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے اس بیان پر میں نے ملٹری ایجنسی پالیٹکس اینڈ دی اسٹیٹ ان پاکستان نامی کتاب کے مصنف اور اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر اعجاز حسین سے بات کی. باور کرایا کہ پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت بظاہر فوج کے تابع نظر آتا ہے, مگر فوج بظاہر آئین کا احترام بھی کر رہی ہے. تو اس قسم کی سیاسی صورتحال کو آپ کیسے بیان کیجیے گا؟
دیکھیں یہ بڑی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو 21ویں ترمیم کے تحت جو ہے فوجی جو ہے عدالتیں بنی, اس کے ذریعے سے جو ہے فوج نے ایک لحاظ سے جو ہے وہ ماشاء اللہ بھی نہیں لگایا اور ٹکو بولتے ہیں وہ بھی اسٹیج نہیں کی, اور اس کے ذریعے سے جو ہے براہ راست پاکستان کی سیاست میں انہوں نے آمدن جو ہے وہ کردار حاصل کر لیا ہے. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ان کو کافی جو ہے کھیلنے کا موقع مل گیا ہے. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ ان کا سیاست میں بھی کردار ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ان کے ہاتھ میں, تو جو درمیان میں سویلینز ہیں چاہے اس میں ججز ہیں یا سول بیوروکریسی ہے یا سیاستدان ہیں, ان کی طرف سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے یا وہ کسی جو ہے حوالے سے خاص طور پہ کرپشن کے حوالے سے اگر وہ جو ہے فیصلہ سازی میں تاخیر کرتے ہیں تو پھر فوج ان کو رائے راست پہ لانے کا عمل بھی اپنے ہی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کا ہی حق بنتا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے وہ فوج جو ہے وہ ان کا پلہ بھاری ہے, اور وہ جب سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کسی اور ڈگر پہ جا رہا ہے یا پاکستان اندرونی مسائل کی وجہ سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے اس کے آنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے ان کو چڑی کے ذریعے سے راستہ نکالتے ہیں کہ آپ اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے.
تو فوج کس طرح کرپشن ختم کر سکے گی سر؟ کوئی نیا ادارہ بنایا جائے گا؟
نیا ادارہ تو شاید ابھی میرا خیال بنانا مشکل ہوگا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نیب جو ہے شاید اس کو الگ سے جو ہے اس کی ترمیم میں جو ہے اپنے نو اس کی جو ہے وہ سارا اس کو مرتب کیا جائے, اس کے اندر جو قوانین ان کو تبدیل کیا جائے, یا اس کو سیاست سے جو ہے یا اس کو سیاسی اثر سے جو ہے اس کو الگ کر دیا جائے. تو ایک تو یہ امکان ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ شاید کوئی اداروں کے قیام کے حوالے سے شاید یہ بیان نہیں ہے. اس میں شاید لگتا یہی ہے کہ پناما لیکس کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہماری جس طرح ششوبند کا شکار ہے اس کو انہوں نے شاید دے دیا ہے کہ آپ لوگ جلدی کریں اور کوئی کا جو ہے وہ اعلان کریں تاکہ پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی حد تک بہتر ہو جائے, اور جو خاص طور پہ جو سرمایہ کاری ہے چائنا کے حوالے سے یا امریکہ کے حوالے سے اس میں جو ہے میرا خیال ان کو بیر کی طاقتوں کو یہ تاثر جائے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, اور درمیان میں جو لڑائی چل رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ بھی بڑی حد تک سکسی بھی جو ہے وہ سمجھ میں جا رہی ہے.
ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب, جنرل راحیل شریف نے آئندہ نسلوں کا مستقبل بھی بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے, اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں حرج کیا ہے؟
جی حرج تو بالکل نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ایک تو جیسے پچھلے کسی پروگرام میں نے کہا تھا کہ ایک تو اس کو جو ہے وہ ایویڈینس کے ساتھ جو ہے اس کو سامنے لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ نہیں اگر آپ کسی بھی انڈیکس پہ جائیں تو وہ پرسپشن پہ بیس کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ثبوت جو ہے وہ لائے جائیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ فوج چونکہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا وہ پاکستان کے اندر ان کا اثر و رسوخ ہے, وہ چاہے سیاست ہے چاہے معیشت ہے چاہے خارجہ پالیسی ہے, تو وہ پھر اپنے تو یہ باتیں کرتے رہیں گے کہ پاکستان کو ہم نے کرپشن سے پاک کرنا ہے, اور پھر یہ بھی شاید تاثر دینا ہے عوام کو کہ ان کے ہاں جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات نہیں ہوتے. تو وہ بیان بازی کی حد تک جو ہے بحث میں چلتی جائے گی. ادروائز جو ہے کرپشن کو حل کرنا یہ کوئی ایک دن کا کام تو نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ادارے بنانے چاہیے. اور پاکستان کی پچھلے 40 سال کی تاریخ میں ادارے جو ہیں جو بنے تھے ادارے ان کا بھی انہدام ہو گیا ہے.
ڈاکٹر صاحب, جس طرح کے پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز کی نوعیت اس وقت بن رہی ہے, کیا اسے دنیا میں قابل قبول سمجھا جائے گا؟
دیکھیے جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں جیسے امریکہ ہے اس میں جو ہے انہوں نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا, خاص طور پہ 21ویں ترمیم ہے اور اس کے حوالے سے پھر جو پھانسیاں دی گئیں اور جو موریٹوریم جو ہے ہم نے پاکستانی حکومت نے اس کو ہٹا لیا, تو اس حوالے سے تو ان کے کافی تحفظات ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ امریکی بھی جتاتے ہیں ایک دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے پاکستانی ریاست اقدام کرتی رہے, تو میرا خیال ہے انہوں نے کھل کر اس کو اس کے خلاف انہوں نے بیانات نہیں دیے. تاہم اگر اگلے چند مہینوں میں چند سالوں میں پاکستانی فوج اگر اور جب بھی براہ راست جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے, یعنی وہ مارشل لا لگاتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں جس میں انگلینڈ ہے, امریکہ ہے یا جرمنی فرانس ہے, وہ ضرور اس پہ سوالات اٹھائیں گے. اور وہ پھر اسی وجہ سے میرا خیال ہے انہوں نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ براہ راست مداخلت سے ہم نے گریز کرنا ہے. لیکن اس کے حصے ہٹ کے پاکستان کے اندر چاہے فوج جو ہے اس کا پلہ بھاری رہے یا سویلینس جو ہے وہ اپنی کتاسی ڈیولپ نہ کریں, تو اس میں میرا خیال ہے جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ شاید اتنا زیادہ اس پہ شور نہیں مچاتی. وہ شور تبھی مچاتی ہیں جب ان کے جو کی انٹرسٹ ہوتے ہیں ان پہ جب کوئی ضرب آتی ہے, پھر وہ زیادہ کھل کے بولتی ہیں.
تجزیہ کر رہے تھے مصنف, محقق اور استاد ڈاکٹر اعجاز حسین. فوج کے بیان اور اس بیان کے پس منظر یا منطق کو ایک فوجی تجزیہ کار بہتر انداز سے بتا سکتا ہے. میں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی, باور کرایا کہ شدت پسندی کو ریاست کے وجود کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا رہا ہے, مگر اسے بدعنوانی یا کرپشن سے جوڑنا کیا درست ہے؟ یہ منطق کیا ہے؟
مطلب ہے کہ جب بدعنوانی ہوگی تو اس میں ایک افراتفری کا ایک عالم تو ہوتا ہے, اور اس افراتفری کے عالم میں پھر باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں, اور یہ جو کرپشن ہے یہ کلچر کے طور پہ, ایک ثقافت کے طور پہ ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بدعنوانیاں ختم ہو, نیپوٹزم پاکستان میں ختم ہو, یہ جو بیڈ گورننس ہے اس کو ختم کیا جائے, اور فوج یہ چاہتی ہے کہ اس میں یہ جب تک یہ دونوں چیزیں بدعنوانی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے, یہ دونوں تقویت دیتے ہیں پاکستان میں, لوگوں میں بے چینی پھیلاتی ہے. کچھ لوگ ویسے بے چین رہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ ہتھیار کا استعمال کرتے ہیں, کچھ سیاسی طور پہ پاکستان میں استحکام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس کو فوج نہیں چاہتی ہے کہ اس وقت یہ کام ہو. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمال میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وہاں پر جو آپریشنز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, بلوچستان میں اچھی ایک صورتحال بنتی جا رہی ہے, بالکل فوج کا اس میں تو دلچسپی ہوگی. اور راحیل شریف کی اپنی ایک لیگیسی وہ میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ جب وہ جائیں اس منظر سے چلے جائیں تو تاریخ ان کو کیسے دیکھتی ہے, ان کی لیگیسی کیا ہوگی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. تو میرے خیال میں وہ اپنے جو ان سے پہلے رہے ہیں فوج کے سربراہان, ان کی کافی بدنامی ہوئی اور وہ نیک نامی تو نہیں ہوئی, فوج کی بھی اس کے ساتھ بدنامی ہوئی. تو میرے خیال میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو اس میں سے باہر نکالیں اور وہ خود بذات خود تاریخ میں ایک ایسے شخصیت ابھریں کہ جنہوں نے پاکستان کو استحکام دینے کی کوشش کی, پاکستان کے جو حالات تھے ان میں بہتری لانے کی کوشش.
تو پاکستان میں جب بھی آپ نے بھی غور کیا ہوگا بریگیڈیئر صاحب ہے کہ کرپشن کا ذکر آئے تو سیاستدانوں کا خیال ذہن میں آتا ہے, آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کرپشن میں حصہ بقدر جسہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو اس میں فوج کیوں نہ ہو؟ کیا ان کا بھی احتساب نہ ہو؟ کیا ان کی ایسی سرگرمیاں نہیں ہیں جو اس زمرے میں آتی ہیں؟
جی بالکل, یہ آپ نے صحیح اشارہ کیا, اور پاکستان کے اندر بھی, اور میرے خیال میں سابقہ جو فوجی ہیں ان کا بھی یہی ایک التجا رہی ہے فوج سے کہ جو فوج کے اندر اس قسم کے لوگ ہیں جو ملوث پائے گئے کرپشن میں, ان کے خلاف بھی کچھ کیا جائے. تو ابھی کوئی مڈل آرڈر لیول کے اوپر تو کچھ نہ کچھ کاروائی ہوئی ہے, اگر آپ نے دیکھا کہ یہ ڈی ایچ اے کے جو اسکیمس تھے ان کے اوپر کچھ لوگ بریگیڈیئر لیول کے لوگ جو ہے وہ زیر حراست ہیں اس وقت, تو یہ ایک ہے. لیکن میرے خیال میں یہ مکمل نہیں ہے, اور اگر فوج چاہتی ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہو تو اس میں فوج کے اندر جو ان لوگوں کو ان کی جواب طلبی ہے وہ بھی ہونی چاہیے, ورنہ جیسے آپ نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی ہے پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہیں گی.
صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. اور اب سربین میں میں براہ راست زحمت دے رہا ہوں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کو جو سلامتی اور دفاعی امور کی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, بدعنوانی اور بیڈ گورننس کا دہشت گردی یا شدت پسندی سے کوئی تعلق بنتا ہے؟
دیکھیں جی, ایک بڑے سکیل پہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر اتنا سیدھا لینئر جسے کہتے ہیں نا, ناک کی سیدھ میں چلیں تو اگر آپ کو کنیکشن ملے تو پھر ترکی میں بھی ہو اور بہت سارے ممالک میں دہشت گردی ہو, بلکہ امریکہ میں تو بھرپور ہو اور آئس لینڈ میں تو سب سے زیادہ ہونی چاہیے اس حساب سے. یہ جو ہے نا کہ یہ اسیسمنٹ, یہ تجزیہ جو ہے, یہ بہت سارے ہمارے بیوروکریٹ, ہمارے پولیس افسران, جو کہ کئی میں نے جو دیکھا ہے اپنے نظروں کے سامنے, جو کہ یو کے کی ڈفٹ کو بھی اکثر تجزیہ پیش کرتے ہیں, ان کے کنسلٹنٹ ہیں کاؤنٹر ٹیررزم میں, یہی بات پڑھاتے سناتے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ والا جو ایک ہے نا کہ ون ٹو ون کوئی کنیکشن گورننس کا یا اور ملٹنسی کا نہیں ہے. جہاں تک ہے بھی جرم کا, ایک جو خاص قسم کا جرم ہے یہ جو گینگسٹرزم ہے, جس میں آپ کو ظاہر ہے نظر آتا ہے ایک لنک. تو گینگسٹرز ہیں جیسے ابھی جنوبی پنجاب میں جیسے چھوٹو گینگ ہے, اب اس میں آپ کو گورننس کا اور گینگسٹرزم کا یعنی کہ کرائم کا ادھر لنکیج تو بالکل ہے, لیکن جو ملٹنسی ہے, جو دہشت گردی ہے, جو آئیڈیولوجیکل ملٹنسی ہے, اس کا اور گورننس کا کوئی ایسا بظاہر ون ٹو ون لنک نہیں ہے.
ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے خود اشارہ کیا ترکی کی طرف, وہاں ذرا غور کریں دوبارہ سے. بدعنوانی ترکی میں بھی ہے بہت حد تک ہے, لیکن وہاں دہشت گردی یا شدت پسندی نہیں بڑھ رہی, نہیں فوج کا کوئی رول ہے, تو یہ کیا تقابلی مطالعہ بنتا ہے؟
بالکل بنتا ہے جی, اور بہت ساری جگہوں کا بنتا ہے. مطلب کہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ کرپشن تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہاں شدت پسندی یا ایکسٹریمزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم جو ہے, شدت پسندی یا دہشت گردی جو ہے, وہ دونوں ہو نہیں ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت ملٹنسی ہے اس کو اور گینگسٹرزم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, جو بالکل وہ دھندلا ہو رہا ہے. لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے, یوں لگ رہا ہے جیسے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب میں جیسے آپریشن ہو رہا ہے, وہاں ایک گینگسٹر کے خلاف ہو رہا ہے جس کے شاید تعلقات جو ہیں وہ کرمنل گروپ سے بھی ہیں اور کچھ دہشت گرد گروپ سے بھی ہیں, لیکن یہ ایک بہت ایک چھوٹی سی ایک تصویر ہے. جو باقی اور شدت پسند گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جنوبی پنجاب میں اور باقی پنجاب میں, ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگایا جا رہا, وہ بدستور اسی طرح چل رہے ہیں. وہ ریاست کی پالیسی یا وہ لوگوں کی شدت پسندی جو ہے اس کی وجہ سے ہے, اور وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل چلتا رہے گا.
تو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, تو پھر اس بیان کا اصل مقصد کیا یہ ہے کہ بدعنوانی کے خاتمے کے بغیر شدت پسندی اور دہشت گردی کا دیر پا خاتمہ نہیں ہو سکتا؟
میرے خیال میں اس بیان کا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں شاید نواز شریف کی جو حکومت ہے اس کا اور فوج کا کہیں کوئی رابطہ ٹوٹ گیا ہے, کوئی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کسی طرح میاں نواز شریف کو نکالنا ہی کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو ایک دیکھیے, اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے, اس بات کا کوئی یہ اس سے کوئی بندہ مکر نہیں سکتا, کوئی منہ نہیں موڑ سکتا کہ گورننس جو ہے پاکستان میں بالکل امپروو ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو مقصد ہے, یہ ایک پوزیشن لی جا رہی ہے, ملٹری بیوروکریٹ جو ہے آرمی چیف وہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں کلیئرلی, وہ وزیر اعظم کو, وہ صرف یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم سے اب بن نہیں رہی آرمی کی جو کہ طاقتور ادارہ ہے, نہ کہ ان کو ہٹا کے دہشت گردی ختم ہو جائے گی یا شدت پسندی ختم ہو جائے گی.
تو ڈاکٹر صاحب میں کھلے لفظوں میں پوچھ رہا ہوں, اس وقت پاناما لیکس کے بعد نواز شریف کی حکومت سخت دباؤ میں, سب کو لگ رہا ہے, ایسے میں جنرل راحیل کا بیان کیا موقع کا فائدہ اٹھانے کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے کہ بستر بوریا گول کیجیے؟
میرے خیال میں یہی ہے جی, یہی ایک میسج ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب یا آپ ہٹ جائیں یا آپ کو کسی اور طریقے سے ہٹایا جائے گا. یہ بالکل سگنلنگ ہے ایک سیاسی حکومت کو, اس سے کم یا اس سے زیادہ اس چیز کو اس بیان کو نہیں دیکھنا چاہیے.
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سیربین میں آنے اور اس سیر حاصل تجزیہ کا بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. جنرل راحیل شریف نے بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف فوری طور پر فاٹا کے علاوہ پورے ملک کے دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے. تو کیا فوج جو کارروائیاں کر رہی ہے اس کا وہ میدان وسیع تر کر رہی ہے؟ صورتحال کا تجزیہ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فراغ کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
آسٹریلیا اس سال پاکستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف دو ڈے نائٹ ٹیسٹ میچز کی میزبانی کے بارے میں سوچ رہا ہے, لیکن جنوبی افریقہ نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ یہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلے گا یا نہیں. یاد رہے کہ آسٹریلیا نے گزشتہ سال ایڈیلیڈ میں نیوزی لینڈ کے خلاف ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا تھا, اور اب اس کا ارادہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف ایڈیلیڈ اور پاکستان کے خلاف برسبن میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے. لیکن جنوبی افریقی کرکٹرز ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو ٹونی آئرش کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقی کھلاڑی رات میں گلابی گیند کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ نہیں رکھتے اور وہ اس کے حق میں بھی نہیں. پاکستان کپ ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ آج سے فیصل آباد میں شروع ہو گیا ہے. پہلے میچ میں بلوچستان اور پنجاب کی ٹیمیں مد مقابل ہیں.
Arrows low past Shea Given and that makes it 4-0. He scored twice, Kane scored twice.
انگلش پریمیئر لیگ میں ٹوٹنہم نے سٹوک سٹی کو 4 goals سے ہرا دیا. آخری 13 matches میں یہ ٹوٹنہم کی 10th جیت ہے. اس طرح اس کے اور پہلے نمبر کی ٹیم لیسٹر کے درمیان صرف 5 points کا فرق رہ گیا ہے. ٹوٹنہم کی طرف سے 2 goals کرنے والے ہیری کین کے اس سیزن میں مجموعی گول کی تعداد 24 ہو گئی ہے. دوسری جانب لیسٹر کے جیمی وارڈی پر فٹ بال ایسوسی ایشن کی طرف سے اضافی پابندی عائد ہو سکتی ہے. وارڈی کو ویسٹ ہیم کے خلاف میچ میں ریفری نے ریڈ کارڈ دکھا کر باہر بھیج دیا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے ریفری کے فیصلے پر غصہ کیا تھا لہٰذا ایک میچ کی پابندی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسپین اور چیلسی کے فٹ بالر فیبریگاس کا کہنا ہے کہ کوچ ہوزے مورینیو نے چیلسی کے کھلاڑیوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کیا اور یہی ان کی ناکامی کا سبب بنا. چیلسی نے گزشتہ سال پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتا تھا, لیکن اس سیزن میں مطلوبہ نتائج سامنے نہ آنے پر ہوزے مورینیو کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا. آسٹریلوی آل راؤنڈر جان ہیسٹنگز ٹخنے کی تکلیف کے سبب آئی پی ایل سے باہر ہو گئے ہیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکزی علاقے میں خود کش دھماکے میں 28 افراد کی ہلاکت اور 300 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے. اس پر ہم سیربین میں نظر ڈالیں گے. کابل سے سید انور نے ہمارے لیے رپورٹ تیار کی ہے. سیربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, اپ ڈیٹ, وہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کو ختم کیے بغیر ملک میں امن و استحکام ممکن نہیں ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کے ادارے ایچ آر سی پی نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میں ملک کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کی جانب سے زمین کے حصول کے طریقوں کی فوری اور مکمل تحقیقات کرائی جائیں. عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے موزمبیک کی فنڈنگ اس انکشاف کے بعد روک دی ہے کہ موزمبیک کی حکومت اپنا $1 ارب کا قرضہ سامنے لانے میں ناکام رہی ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ کابل میں ہونے والے خود کش حملے میں اب تک 30 افراد ہلاک جبکہ 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. اور ایران میں عوامی اقدار کی نگرانی کے لیے ہزاروں خفیہ پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے اعلان پر ملک میں شدید مذمت کی جا رہی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمیلا خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی فوج نے ایک جانب شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائیوں کو کامیاب قرار دیا ہے تو دوسری جانب جنوبی پنجاب میں کارروائی کی قیادت سنبھال لی ہے. جنرل راحیل شریف نے بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف فوری طور پر فاٹا کے علاوہ پورے ملک کے دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے. تو کیا فوج جو کارروائیوں کے لیے میدان وسیع کر رہی ہے اور کیا یہ بنیادی طور پر پولیس کا کام نہیں ہے؟ اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک نے ایسے ہی سوالوں کا جائزہ لیا ہے.
جنوبی پنجاب پاکستان فوج کا نیا محاذ. پولیس کی ناکامی کے بعد اب بظاہر چھوٹو جیسے مبینہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھی فوج کو لڑائی میں کودنا پڑا ہے. قبائلی علاقوں خیبر پختونخوا اور کراچی میں شدت پسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرگرم فوج کے لیے اتنے محاذوں پر سرگرم ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. حزب مخالف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینیٹر کامل علی آغا کا کہنا ہے کہ حکومت نے پنجاب پولیس میں بے جا مداخلت کی وجہ سے یہ ادارہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کرنے میں ناکام رہا ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس سمیت دیگر اداروں کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے کوششیں نہیں کی جا رہی جس کی وجہ سے مسلح افواج پر اضافی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں.
11-12 اضلاع کی پولیس انہوں نے بلوائی وہاں پہ, وہ ویل اکوپڈ نہیں تھے, ان کے پاس پراپر اسلحہ نہیں تھا, ان کے پاس ایون جوتیاں اور وردیاں بھی نہیں تھیں, تو ان کو بیچاروں کو انہوں نے اس آپریشن میں ڈال دیا جس کی وجہ سے یہ حالات ہوئے کہ 24 کے قریب وہ انہوں نے اغوا کر لیے پولیس والے, کچھ مار دیے, کچھ 30-35 کے قریب زخمی ہوئے. تو ان حالات میں میرے خیال میں اب امکان ہے, لیکن ابھی اس وقت ایک پرابلم ہے کہ فوج تو وہاں پہ گئی ہے لیکن جو اغوا کیے ہوئے پولیس ملازمین ہیں وہ ان کے پاس یرغمال ہیں. اور اس کے علاوہ آج کل ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ سویلینز بھی ان کے پاس موجود ہیں جو انہوں نے اغوا کیے تھے بتے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے تھوڑا دقت ہو رہی ہے.
پولیس کی جرائم کی سرکوبی کے لیے تربیت اور اسے ایک مؤثر پیشہ ور فورس بنانے میں صوبائی حکومتیں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی ہیں, اور یا پھر وہ مسائل کی کمی کا رونا روتی رہتی ہیں. چھوٹو گینگ کے کارندوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 300 سے زائد ہے جن کا ذریعہ معاش اغوا برائے تاوان, بھتہ خوری اور ڈکیتیاں ہیں. پنجاب پولیس کے ابتدائی بیان کے مطابق اس گروہ کے خلاف 1600 پولیس اہلکار کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں. سندھ پولیس کے سابق سربراہ افضل شگری کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کے لیے مکمل تیاری نہیں کی تھی, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپریشن جلد بازی میں شروع کیا گیا.
یہی ڈاکو, یہی کرمنل جو ہے گا, یہ ان کو بہت ہیوی ویپنز ان کے پاس آ گئے ہیں اور یہ اسٹرینتھن ہو گئے ہیں اور یہ پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. اور جب یہ ایک جگہ ڈگ ان ہو اور ایک ڈیفیکلٹ ٹرین ہو اور اس میں اگر آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پوری تیاری اور بہت سی ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ پولیس کر نہیں سکتی, وہ ڈیفینیٹلی کر سکتی, لیکن یہ آپریشن پولیسنگ کا نہیں ہے, یہ آپریشن پیراملٹری کا تھا. اور میرا خیال ہے اس میں ان کو چاہیے تھا کہ پیراملٹری کو اپنے ساتھ رکھتے, اس کو آپریشن کے لیے آگے جاتے. پولیس کی کیپیبلٹی ڈیفینیٹلی ہے, بٹ دے ان کے پاس وہ ساز و سامان نہیں ہے جو اس قسم کے آپریشن کے لیے ضرورت تھی, جس میں آپ کو ایئر کور کی بھی ضرورت تھی. اب نہ ان کے پاس ایئر کور تھا اور نہ ہی ان کے پاس وہ ہیوی ویپنز جو جنس کو کنفرنٹ کرنا تھا وہ ان کے پاس نہیں تھے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ فوج نے اب عملی طور پر چاروں صوبوں میں اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں, لیکن اگر دیگر اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو فوج پر حد سے زیادہ بوجھ اس کی استعداد کو متاثر کر سکتا ہے. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکزی علاقے میں خود کش دھماکے میں 28 افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. حملے کا ہدف ایک سیکیورٹی مرکز تھا. ہلاک اور زخمی ہونے والے زیادہ تر عام شہری، خواتین اور بچے تھے. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایک مرکزی علاقہ پلی محمود خان میں اعلی حکومتی اہلکاروں کے سیکیورٹی یونٹ کے مرکز پر خودکش حملے کے نتیجے میں کم از کم 28 افراد مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. یہ کار خودکش حملہ اتنا زوردار تھا کہ کابل شہر کے دور دور علاقوں میں بھی لوگوں نے یوں احساس کیا کہ حملہ ان کے علاقے کے آس پاس واقع ہوا ہے. خودکش حملے کے فوراً بعد افغان سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی. یہ حملہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہوا ہے جہاں کئی مارکیٹ اور گاڑیوں کے سینکڑوں میکینک دکانیں ہیں. ایک عین شاہد نے اس حملے کے بارے میں صحافیوں کو بتایا. ہم آج صبح یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو چائے اور روٹی دے رہے تھے. سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی روڈ میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا. ہوٹل، گھر، دکانیں سب گر گئے. سڑک میں جو سیکیورٹی اہلکار گھوم رہے تھے وہ شہید ہوئے. متعدد گاڑی والے زخمی ہوئے ہیں. لوگوں کو بہت نقصان پہنچا ہے. ہمارے ہوٹل بھی تباہ ہوئی ہے. کئی سو گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں. کابل پولیس چیف عبد الرحمن رحیمی نے حملہ آوروں کے ہلاکت کے بعد جائے وقوع میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں مارے گئے اور زخمیوں کے اکثریت عام شہری ہیں جن میں متعدد خواتین اور بچے بھی شامل ہیں.
ایک موٹر بم انتحاری کی جو انفجار میں کنا در جوار عزیز.
ایک موٹر بم خودکش حملہ یہاں واقع ہوا. اس کی ایک طرف ایک ملٹری مرکز تھا. اس مرکز کا دیوار گر گیا ہے. اس حملے میں مجموعی طور پر 28 افراد شہید ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری، خواتین اور کئی بچے شامل ہیں. زخمیوں اور شہیدوں میں کچھ سیکیورٹی کے اہلکار بھی موجود ہیں. افغانستان کے وزارت صحت کے ترجمان اسماعیل کاوسی نے بتایا ہے کہ کابل ایمبولینس کے گاڑیوں کے ذریعے جو زخمی ہسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں ان کی تعداد 128 تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ زخمیوں کو پولیس گاڑیاں ہسپتالوں میں پہنچا دیا ہے اور متعدد دیگر زخمی اپنے دوست اور احباب کے ذریعے ہسپتالوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں. افغان حکومت کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے جائے وقوع کا دورہ کر کے بتایا کہ طالبان اس حملے سے عام شہریوں سے انتقام لیا ہے.
امروز بای حادثه انتحاری خواستن که انتقام بگیرن، اما از یک ملت
آج یہ خودکش حملہ کرنے سے انہوں نے چاہا ہے کہ انتقام لے، لیکن عام لوگوں اور قوم سے اس طرح وحشیانہ طریقے سے اور دہشت گردی کر کے عوام سے انتقام لینا دنیا کے کسی کونے میں نتیجہ نہیں دیا ہے اور یہاں بھی کوئی نتیجہ نہیں دے گا. اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ حملہ افغانستان کے دشمنوں کے وحشت اور بربریت کی انتہا کی نشاندہی کرتا ہے.
وحشت و جنایت دشمنای افغانستان.
اطلاعات کے مطابق آج کے حملے میں افغان نائب صدر سرور دانش کا ایک بھتیجا بھی مارا گیا ہے. سوشل میڈیا میں سرگرم افغان شہری اس حملے کے بعد اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور سینکڑوں افراد زخمیوں کو خون دینے کے لیے ہسپتالوں کے پیچھے قطاروں میں جمع ہوئے تھے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان میں سرکاری دفتر میں ہونے والے خود کش دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 17 افراد زخمی ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق نوشیرہ سے بتایا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
یہ دھماکہ آج دوپہر مردان کے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر میں ہوا. مردان کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکہ خود کش تھا اور حملہ آور فائرنگ کرتا ہوا زبردستی دفتر کے اندر داخل ہوا.
یہ خود کش حملہ آور تھا جس نے 8 سے 10 کلو بارودی مواد پہنا ہوا تھا, مسلح تھا. اس نے فورس انٹری کی ہے ایکسائز کے دفتر میں. گیٹ پہ ہمیں گولیوں کے نشانات ملے ہیں. اندر آیا ہے, اندر آ کے اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے اپڈیٹ ہوں گی انویسٹیگیشن میں وہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے.
انہوں نے کہا کہ حملہ آور نے دفتر کے ایک کمرے میں دھماکہ کیا جہاں کمپیوٹر کے علاوہ ریکارڈ پڑا ہوا تھا. پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ حملہ آور کی خودکش جیکٹ میں 8 سے 10 کلو بارودی مواد موجود تھا. مقامی لوگوں نے بتایا کہ فائرنگ کی آوازیں سن کر دفتر میں موجود افراد کی بڑی تعداد وہاں سے بھاگ گئی تھی اور اس وجہ سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا. پولیس حکام کے مطابق اس دفتر پر حملے کے حوالے سے کوئی الرٹ یا کوئی تنبیہ جاری نہیں کی گئی تھی. دھماکے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی اور امدادی اداروں کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا. امدادی ادارے ریسکیو 1122 کے ترجمان بلال فیضی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس دھماکے میں 18 افراد زخمی ہوئے جنہیں ڈسٹرکٹ ہسپتال مردان اور مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا. ایک زخمی ہسپتال میں دم توڑ گیا جبکہ 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. بلال فیضی کے مطابق زخمیوں میں ایکسائز کے 2 اہلکار اور ایک مقامی صحافی بھی شامل ہے. کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان جماعت الاحرار کے ترجمان نے اس دھماکے کی ذمہ داری اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے. خیبر پختونخوا میں سرکاری دفاتر یا ملازمین پر یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے. مردان میں ہی گزشتہ برس دسمبر میں نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی یعنی نادرا کے دفتر پر بھی خودکش حملہ کیا گیا تھا جس میں 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اسی طرح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں گزشتہ ماہ شہر کے مصروف علاقے صدر میں سرکاری ملازمین کی ایک بس میں دھماکہ کیا گیا تھا جس میں 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ہندو اکثریتی قصبے کٹرا کا دورہ کیا. انہوں نے انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کے دوران ماتا وشنو دیوی بورڈ کے ذریعے تعمیر شدہ اسپتال کا افتتاح کیا اور ایک عوامی ریلی سے خطاب بھی. وادی میں ان کے دورے کے خلاف مظاہرے ہوئے. مظاہرین حالیہ دنوں میں ہندواڑہ میں ہوئی ہلاکتوں کے بعد متاثرین کے لیے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے. اس دوران بھارتی بی ایس ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی افواج نے نریندر مودی کی کشمیر میں آمد سے ذرا پہلے سرحد پر فائرنگ کی جس کا جواب دیا گیا. تحصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کٹرا میں عوامی ریلی سے خطاب کے دوران روایت سے ہٹ کر دفاعی یا خارجہ پالیسی پر بات نہیں کی. انہوں نے کشمیر میں ان کی پارٹی بی جے پی کی حمایت سے بنی محبوبہ مفتی کی حکومت کو ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور تعاون کا اعلان کیا.
بھارت سرکار پوری طاقت کے ساتھ جموں کشمیر کا بھاگیہ بدلنے کے لیے سرکار سے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہر قدم پر آگے بڑھتے ہوئے جموں کشمیر کے ناگرکوں کی آشا آکانکھاؤں کو پورن کر رہا ہے.
اس موقع پر 2 ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ بنی محبوبہ مفتی بھی موجود تھیں. وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلی عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جاری فرقہ وارانہ تشدد کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے.
جو پاکستان اس وقت خود اپنے ہی لوگوں کی بندوق کے ساتھ لڑ رہا ہے, مگر اس کے مقابلے میں ہمارے ملک میں ہندو مسلمان سکھ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, اپنا لیڈر چنتے ہیں اور بھائی چارے سے رہتے ہیں. وہاں شیعہ سنی کو مارتا ہے, سنی شیعہ کو مارتا ہے. تو اس لیے مجھے فخر ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں.
وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ہندواڑہ میں حال ہی میں ہوئی ہلاکتوں کے بعد متاثرین کو انصاف دلانے میں وزیر اعظم کی حمایت کی توقع کا اظہار کیا.
پرسوں ہمارے کشمیر میں 5 نوجوان, 1 گیارہویں جماعت میں, 1 بارہویں جماعت میں, 1 چودہویں جماعت میں, کوئی دکان کا شٹر نیچے کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا. تو مجھے امید ہے مودی جی کے مدد سے ہم جموں کشمیر میں امن لا سکتے ہیں. کشمیر کے دل میں ایک تکلیف ہے جس کا ہم سب کو مل جل کے علاج کرنا ہوگا.
قابل ذکر ہے شمالی قصبہ ہندوارہ میں 12 اپریل کو ایک کمسن لڑکی کے ساتھ فوجی اہلکار کی مبینہ جنسی زیادتی کے خلاف ہوئے مظاہروں کے دوران فوج اور پولیس کی فائرنگ میں ایک خاتون اور 4 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ ایک ہفتے تک کشیدگی جاری رہنے کے بعد اب حالات پرسکون ہیں، لیکن عوامی حلقوں میں ہلاکتوں کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آج ریاست میں وزیر اعظم کی آمد کے خلاف عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ اور رکن اسمبلی انجینئر رشید نے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔
کٹرا میں وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ یہاں کے جوان کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کرکٹر بننا ہے۔ میں مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ نے ہندوارہ کے سچن تنڈولکر کو پہلے ہی کپرستان کی نیند سلا دیا تو آپ دنیا کو جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور ہم باپا جی سے کہنا چاہیں گے کہ آپ دلی کی ایجنٹ نہ بنے، ان کو چلو برطوانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔
وزیر اعظم کے دورے سے پہلے ہی ہندو اکثریتی قصبہ کٹرا میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ان انتظامات کی نگرانی خود بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ کر رہے تھے۔ اس دوران بی ایس ایف نے دعویٰ کیا کہ جموں کے سانبا سیکٹر میں آج صبح پاکستانی افواج نے فائرنگ کر کے جنگ بندی کے 13 سالہ معاہدے کی پھر ایک بار خلاف ورزی کی۔ دریاسنا حکام نے آج ہندوارہ چوک سے وہ فوجی بنکر ہٹا دیا جس میں تعینات فورسز اہلکاروں نے مظاہرین پر فائرنگ کی تھی۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
سرد ہونے کے باعث والدین کے درمیان بڑھ جانے والے 4 سال کی عمر کے کشمیری بچے کی والدہ روہینہ کیانی کے لندن میں مقیم بھائی وقار کیانی نے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے نواز شریف کو درخواست دی کہ 4 سال کی عمر والے افتخار کیانی کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے واپس لانے میں ان کی مدد کی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف نے انہیں یقین دلایا کہ حکومت بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کروانے میں مزید جلد اقدامات کرے گی۔ صحافی اورنگزیب جرال کی رپورٹ۔
لندن میں مقیم روہینہ کے بھائی وقار کیانی نے بی بی سی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور ان سے 4 سالہ افتخار کو وادی کشمیر سے واپس مظفر آباد لانے کے لیے حکومت سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔
لندن میں میں نے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ میں نے وزیر اعظم پاکستان کو تحریری درخواست دی ہے کہ جس میں میرا 4 سالہ بھانجا افتخار احمد کو بھارتی کشمیر سے واپس لانے میں ہماری مدد کی جائے۔ جناب وزیر اعظم نواز شریف نے مجھے یقین دلایا کہ حکومت بچے کو اس کی والدہ کے حوالے کروانے میں جلد اقدامات کرے گی۔
وقار کیانی کا کہنا ہے کہ اب تک واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں لائن آف کنٹرول کے اس پار مقیم گلزار کے خاندان والوں نے 4 سالہ افتخار کو والدہ کے حوالے کرنے کے بارے میں رضامندی کا اظہار تو کیا ہے، لیکن اب یہ واپسی پاکستان اور ہندوستان کی حکومتوں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔
پچھلے کافی دنوں سے گلزار احمد تانترے کے والد سے میرا فون پہ رابطہ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے گھرانے کے تمام لوگ اس بات پہ رضامند ہیں کہ افتخار احمد کو کی والدہ روہینہ کیانی کے پاس واپس پاکستان بھیجا جائے، مگر مجھے یہ بھی کہا ہے کہ گلزار احمد تانترے نے افتخار احمد کا جو پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ یا غائب کر دیا یا اس کو ضائع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے افتخار احمد کو واپس لانے میں تھوڑی سی دشواری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی حکومت کی مدد کے بغیر افتخار احمد کو واپس لانا ناممکن ہے۔
وادی کشمیر میں گاندربل کے قصبے سے تعلق رکھنے والے گلزار مقبول تانترے ان ہزاروں کشمیری نوجوانوں میں شامل تھے جو 1990 میں مسلح تحریک کے آغاز پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر آئے تھے۔ گلزار کی طرح بہت سے نوجوان یہاں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ تانترے نے 2002 میں روہینہ کیانی سے شادی کی، لیکن اولاد نہ ہونے کے باعث روہینہ نے 4 سال قبل ایک یتیم بچے کو گود لیا تھا۔ گزشتہ ماہ گلزار اپنی بیوی کو بتائے بغیر 4 سالہ افتخار کو مظفر آباد سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر لے گیا تھا۔ کشمیر میں مبینہ اغوا کا یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حالات کی بہتری کے لیے سرکاری حکام ان عناصر سے مذاکرات کی بات بھی کرتے رہتے ہیں جن کے لیے وہ ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری نے ان عناصر کے لیے سخت لب و لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بیرون ملک مقیم بلوچ رہنماؤں کے خلاف سخت لب و لہجہ اپنے بڑے بیٹے، بھائی اور بھتیجے کی تیسری برسی کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا. یہ اجتماع ضلع خضدار میں وزیر اعلیٰ کے آبائی علاقے انجیرہ میں منعقد ہوا تھا. وزیر اعلیٰ کے تین قریبی رشتہ داروں سمیت پانچ افراد سن 2013 میں 16 اپریل کو ایک بم حملے میں ہلاک ہوئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی. وزیر اعلیٰ کے اس حوالے سے کہنا تھا,
اسلم اچو جس کو میرک بلوچ کہتے تھے کہ ہم نے ثناء اللہ کی کمر توڑ دی ہے. آج کا یہ ہزاروں کا مجمع آ کے دیکھے ادھر, ہزاروں کی تعداد میں آج لوگ یہاں پر جمع ہیں اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں.
نواب ثناء اللہ زہری نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والوں کی وارث کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ پاکستان میں شامل ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو جو آزادی پاکستان میں حاصل ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں.
آپ لوگ جاتے ہو نا دبئی, آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کے رشتے دار ہیں, سب کچھ ہے, آپ پوچھے ان سے, وہاں ایک سگنل آپ توڑتے ہیں, توڑنے پر آپ کو اٹھا کے جو ہے باہر پھینک دیا جاتا ہے. وہاں پر آپ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, پرچی دی جاتی ہے آپ کو امریکہ میں, اس کیو کو لائن کو آپ توڑ نہیں سکتے ہیں. وہاں کے لوگ گھٹن کی اس میں زندگی گزار رہے ہیں.
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان چند لوگوں کی میراث نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر یہاں کے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کریں.
جو بیٹھ کے انگلینڈ میں اور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے اس کی قسمت کا فیصلہ کرے, اور ہمارا اور آپ کا سب کا فرض بنتا ہے کہ جو مٹھی بھر عناصر چند لوگ ہیں جن کی ہم نے کمر توڑ دی ہے, جو بلوچستان میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم آخری دہشت گرد تک ان کا پیچھا کریں.
نواب ثناء اللہ زہری نے دعویٰ کیا کہ بیرون ملک بیٹھے لوگ غیر ملکی ایجنسیوں سے پیسہ لے کر یہاں لوگوں کو لڑا رہے ہیں, لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے.
تو وہ لندن کے عالیشان محلوں میں کس طرح بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا سروں کا سودا کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور ان کا فلسفہ یہ ہے کہ خود بیٹھو ادھر اور یہاں بھائی کو بھائی سے لڑاؤ. نہیں خیر بیار صاحب, برامدک صاحب, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے.
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کو واپس آ کر پاکستان کے فریم ورک میں ہی سیاست کرنی ہوگی.
آپ کو اگر شوق ہے پاکستان میں آپ آئیں, پاکستان کی سیاست کرنا ہے پاکستان کی سیاست کریں, بلوچستان کی سیاست کرنا ہے بلوچستان کی سیاست کریں. اگر لوگوں کے عوام آپ کو مینڈیٹ دیتے ہیں آئیں حکومت کریں, وزیر اعلیٰ بنے, ہم آپ کی مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے. لیکن پاک فوج, سیولین گورنمنٹ, ہم کسی صورت میں اپنی معصوم شہریوں کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھیں گے.
برسی کے اجتماع میں صوبائی وزراء, اراکین اسمبلی اور پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے بھی شرکت کی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
امریکہ میں صدارتی امیدواروں کی نامزدگی کے دوڑ میں آج نیو یارک میں پرائمری الیکشن ہو رہے ہیں. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں, تو دوسری طرف ڈیموکریٹس کی ہلری کلنٹن اور برنی سانڈرز ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. نیو یارک میں انڈین اور پاکستانی کمیونٹی بھی ایک بڑی تعداد میں ہے, اور وہاں سے برجیش اپادھیائے نے یہ رپورٹ بھیجی تاکہ سیاسی درجہ حرارت ناپا جا سکے.
اس الیکشن کو نیو یارک کی جنگ کا نام دیا جا رہا ہے. برسوں کے بعد کسی پرائمری مقابلے میں یہاں ایسی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے. ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز اور ریپبلکن فرنٹ رنر ڈونلڈ ٹرمپ تینوں ہی خود کو نیو یارکر کہتے ہیں اور اپنے اپنے طریقوں سے یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. کلنٹن سب وے ٹرین پر سفر کر رہی ہیں, سینڈرز بروکلن برج پر چہل قدمی کر کے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے تھے, اور ٹرمپ شہر میں پھیلے اپنے کاروبار کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. بروکلن, برانکس, کوئنس یا پھر نیو یارک کے دور دراز کے علاقے, امیدواروں نے ہر کونا چھونے کی کوشش کی ہے. بروکلن کے کونی آئیلینڈ کا لٹل پاکستان کہلانے والا علاقہ ہلری کے لیے من بنا چکا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟
کیونکہ لیڈیز کو وہ پروموٹ کریں گی, وہ کیونکہ لیڈیز ہیں ہمارے مسائل کو وہ زیادہ بہتر سمجھیں گی, جو بات ہم آدمی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو بہتر طریقے سے بتا سکتے.
مطلب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کے ایشوز کو حل کر سکے, جو بھی ان کے مسائل کو حل کر سکے, لازمی طور پر لوگ انہیں کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہلری از دی بیسٹ آپشن.
ٹرمپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟
نو کمنٹس.
ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم ہیلری کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہیلری نہیں بن پاتی ہیں تو جو بھی امیدوار ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, ہم تو اس کے لیے حاضر ہیں.
ان میں سے کچھ کو برنی سینڈرز کا نام بھی نہیں پتا تھا, لیکن شہر کے اندر سینڈرز کی ریلیوں میں کلنٹن کے مقابلے کہیں زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں. وہیں شہر میں ہر دوسرے دن ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لگ رہے نعروں کو سن کر لگ سکتا ہے کہ وہ یہاں کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ابھی بھی نمبر ون پر ہے, اور ان کے چاہنے والوں میں اب صرف گورے عیسائی امریکی نہیں, کئی نئے رنگ شامل ہونے لگے ہیں.
ٹرمپ کو ہم اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے لیے بیسٹ ہو فار یونائٹیڈ اسٹیٹس فیوچر, اور انڈیا یو ایس ریلیشن شپ کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امنگس آل دی کینڈیڈیٹس دی بیسٹ کینڈیڈیٹ.
ہی از ناٹ اے ریسسٹ, یہ کوئی ریسزم کی بات نہیں کرتے ہیں. اگر دیکھیے, اللیگل امیگریشن کو روکنا یہ ریسزم نہیں ہے, اور ویسے اگر آپ دیکھتے ہیں تو انڈین اسٹوڈنٹس کی پریز کرتے ہیں ہی, اور انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے بولا ہے سب بھی اسٹوڈنٹس کے لیے جو آتے ہیں اچھے کالج میں جو ایڈمیشن لے گا اس کو انسٹنٹ گرین کارڈ دیں گے.
امیگریشن ہو, سیکیورٹی ہو, یا پھر نوکریوں میں کٹوتیوں کی بات ہو, اس بار کے سبھی اہم مدے نیو یارک کے لیے بھی اہم ہیں, اور امید کی جا رہی ہے کہ ووٹر بھاری تعداد میں گھر سے نکلیں گے. ہلری کلنٹن, برنی سینڈرز اور ڈونلڈ ٹرمپ, تینوں کا اس شہر سے خاص رشتہ ہے, اور یہاں کی ہار اور جیت تینوں کے لیے اہم. کلنٹن اگر یہاں نہیں جیت پاتی ہیں تو ان کی امیدواری پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا, اور سینڈرز کی گاڑی آگے چل نکلے گی. وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو آج کرو یا مرو کا وقت ہے. برجیش اپادھیائے, بی بی سی نیو یارک.
ایک مسلم خاتون کک باکسر برطانیہ میں دوسری مسلم خواتین کو اپنے دفاع کے لیے موئے تھائی نامی باکسنگ کی تربیت دے رہی ہیں. تین بچوں کی ماں ہے یہ, نام ہے خدیجہ سفاری, خود بھی مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ رکھتی ہیں. کہتی ہیں کہ ان کی کئی مسلمان شاگرد لڑکیوں کو اپنے عقیدے کی وجہ سے انتہائی حقارت آمیز حملوں کا خدشہ لاحق رہتا ہے. کک باکسنگ ٹرینر خدیجہ سفاری کی کہانی ایمن خواجہ کی زبانی رپورٹ موئے تھائی باکسنگ کی سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
دراصل یہ مسلمان عورت کے بارے میں اس فرسودہ تصور کو ختم کرتا ہے کہ وہ بس ایک مظلوم عورت ہے جو گھر کا کام کرتی ہے اور بچے جنتی ہے. مجھ پر لوگوں کو ایک خاموش اور الگ تھلگ رہنے والی عورت کا گمان گزرتا ہے, حالانکہ میں تو در حقیقت ایک زبردست مارشل آرٹ سکھا رہی ہوں. یہ عورتیں اعتماد سے اکیلے نہیں گھوم سکتی تھی. میرے پاس ایسی عورتیں آئی ہیں جن کے نقاب کھینچے گئے یا نقاب کی وجہ سے ان پر فکرے کسے گئے. مثلاً میری شاگرد شاہینہ پروین کو ہی لیجیے.
مجھے خاص طور سے پیرس اور برسلز حملوں کے بعد کئی بار حقارت میں اس فکروں کا سامنا کرنا پڑا ہے, جیسے دہشت گرد یا انجان لوگوں نے طنزاً کہا کہ میرے پاس بم ہے.
اور دوسری شاگرد افشاں عظیم بتاتی ہیں,
ایک تو امپورٹنٹ اس لیے کہ آپ ایک فٹ رہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اسپیشلی اس ملک میں رہتے ہوئے جب آپ باہر جاتے ہیں اور ادھر ادھر کے اسٹوری سنتے ہیں, جو بھی ہے کہ آپ نے تھریٹس کا کیا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پسند نہیں ہوتا ہے, کچھ لوگ آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں, تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا آنا چاہیے.
یہ کھیل آپ کو اختیار کا احساس دلاتا ہے اور خود اعتمادی کا سر چشمہ ہے, یہ ان میں اعتماد پیدا کرتا ہے. میرے خیال میں خواتین کے لیے مخصوص زیادہ مواقع نہیں ہیں, اسی لیے مسلمان عورتیں اس طرف زیادہ راغب ہو رہی ہیں. عام طور پر سکول میں دھوس جمانے والے یا اچکے بظاہر کمزور لوگوں کی تاک میں رہتے ہیں, مگر جو پر اعتماد ہوں اور انہیں اپنا دفاع بھی کرنا آتا ہے وہ کم ہی نشانہ بنتے ہیں. اور یہی بات میں لوگوں کو ذہن نشین کروانے کی کوشش کرتی ہوں. بات انتہائی زور آور ہونے کی نہیں بلکہ خود پر اس اعتماد کی ہے کہ آپ ایسے داؤ پیچ جانتے ہیں کہ بوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکے. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے نشانہ بننے کا خدشہ بھی کم ہے.
موئے تھائی باکسنگ, اور اسی رپورٹ پر سربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے سکلین امام, پروڈیوسر امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے میتھیو ویٹ. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ خان کی زبانی.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کو ختم کیے بغیر ملک میں امن اور استحکام ممکن نہیں ہے. افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ کابل میں ہونے والے خودکش حملے میں اب تک 30 افراد ہلاک جبکہ 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. وزیر اعظم نواز شریف اور وزارت خارجہ پاکستان کی طرف سے کابل حملے کی مذمت کی گئی ہے. زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم S-300 کی پہلی کھیپ روس سے ایران پہنچ گئی ہے. عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے موزمبیک کی فنڈنگ اس انکشاف کے بعد روک دی ہے کہ موزمبیک کی حکومت اپنا $1 ارب کا قرضہ سامنے لانے میں ناکام رہی ہے. اور ایران میں عوامی اقدار کی نگرانی کے لیے ہزاروں خفیہ پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے اعلان پر ملک میں شدید مذمت کی جا رہی ہے. یہ BBC اردو سروس ہے.